الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اور اس زمن میں دو جمعے قبل ہم نے سورہ نجم کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اور اس کی پہلی چار آیات کا مطالعہ ہو سکا تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا اور یہ بات بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں ارشاد فرماتے بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. اب جو اگلی آیات ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 16 تک، اس مقام پر واقع معراج کا جو آسمانی حصہ ہے سفر کا اس کا ذکر آیا ہے. تفصیلات تو احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں، البتہ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک کو ہم زمینی حصہ کہہ سکتے ہیں سفر کا اور ایک کو آسمانی حصہ کہا جا سکتا ہے. تو جو زمینی حصہ ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے انتہائی قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. پھر تفصیلات احادیث میں آتی ہیں، وہ ہے اس کا زمینی حصہ، پھر وہاں سے عروج کا معاملہ اور ساتوں آسمان اور ان سے بھی وہ مقام سے بھی آگے کہ جس مقام پر فرشتوں کی بھی حد ہو جاتی ہے، انتہا کا معاملہ آ جاتا ہے. اور جبریل امین نے بھی عرض کی تھی کہ اس سے آگے اگر میں ایک بال کے برابر بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے آگے اور عروج ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یہ سارا سفر جو آسمانی ہے یہ ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے، یا معراج کا ایک زمینی حصہ اور ایک آسمانی حصہ، لیکن کیونکہ یہ آسمانی حصہ سفر کا غالب ہے اس سے پورے واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں وہ جو زمینی حصہ ہے اس کا ذکر ہے، اور سورہ نجم کی ان آیات میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 16 میں، بلکہ آیت نمبر 18 تک، معاف کیجئے گا، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 18 تک جو ذکر آ رہا ہے یہ جو آسمانی حصہ اس سفر کا اس کا ذکر ہے. البتہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے، یہ جو سفر ہے معراج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس میں بعض روایات کے مطابق وہ بستر بھی گرم رہا کنڈی بھی ہلتی رہی، یہ عقل سے بہت ورے اور بہت اوپر کی بات ہے. اور آپ کا میرا ایمان شروع یہاں سے نہیں ہوتا کہ عقل مانے گی تو میں تسلیم کروں گا، آپ کا میرا ایمان وحی کی بنیاد پر ہے، پیغمبر کے بتانے کی بنیاد پر ہے. اور اہل علم نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے، تصدیق بما جا به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کیا ہے ٹیکنیکلی؟ ہر وہ بات جس کی خبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا. جب یہ واقعہ پیش آیا، تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکیں گے لیکن کچھ اشارہ ضرور کرنا ضروری ہے، کہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو صبح لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے، وہاں بیت المقدس تک چلا جائے، فلسطین تک چلا جائے، کیسے تو نہیں ہو سکتا؟ تو کہا محمد ایسا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا بالکل ہو سکتا ہے. یہ ہے ایمان اصل میں، اگر انہوں نے فرمایا تو بالکل ہو سکتا ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے 2021 میں، ہمارے بچے بھی، ان کو بھی سمجھ آتی ہے، ہم سب کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہماری سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے بڑھ جائے تو وہ ٹیکنالوجی، وہ کنورژن آف انرجی اور ری کنورژن سارا کچھ پاسبل ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں ایسے ایسے پاسبلٹی ہے. صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ میری عقل میں آتی ہے کہ نہیں، صدیق نے یہ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہو سکتا ہے. باقی سادہ بات کیا ہے، وہ بھائی ہم تو یہ مانے بیٹھے کہ جبرائیل ان کے پاس روزانہ کئی مرتبہ آ رہا ہے، تو جب جو رب جبرائیل کو بھیج سکتا ہے اس کو محمد کریم کو بلانا کیا مشکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات ہے ایمان کی کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا تو بالکل صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، اب جتنا کچھ یہ بیان ہے یہ سارا غیب کے امور سے متعلق ہے، اور واحد سورس اس کو سمجھنے کی ہمارے پاس وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے آپ کو عطا ہوئی ہے. ہاں انسان کا علم بڑھ رہا ہے، تو جو کچھ آج ہمیں معلوم ہوا 100 برس پہلے معلوم نہیں تھا تو ہم دنگ ہیں، لیکن جتنا انسان کائنات کو ایکسپلور کر رہا ہے اس کو اپنی لا علمی یا کم علمی یا جہالت کا اتنا ہی زیادہ اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا دین چونکہ خالق کائنات کا عطا کردہ ہے، اور یہ ساری خبریں وہ ہیں جو رب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، تو ہمارا ایمان اس پر کھڑا ہے. ورنہ بہت سی ہم باتیں مانے بیٹھے ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک توجیہ ہمارے پاس نہیں، اور جن کی شاید کوئی لاجیکل ریزننگ بھی ہمارے پاس نہ ہو. اللہ ابراہیم کو کہتا ہے علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، عقل میں آنے والی بات ہے؟ وہ باپ جو 100 برس کا کم و بیش بوڑھا ہو، جس کا اکلوتا ایک بیٹا ہو، برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمایا، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بظاہر بڑھاپے کا سہارا بننے چلا ہے، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اور انسان کو ذبح کرنا کوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہتا ہے کرو ذبح، اللہ اکبر. اور ابراہیم ابراہیم ایسے تھوڑی خلیل اللہ بنے، ایسے تھوڑی امام الناس بنے، چھری پھیرنے کو تیار، اور بیٹا بھی کیا بیٹا ذبح ہونے کو تیار. یہ نہیں دیکھا عقل میں آتی ہے کہ نہیں، یہ دیکھا رب کا حکم ہے، ختم ہو گئی بات. جی تو ہمارا ایمان کا معاملہ وہ عقل بھی نہیں کھڑا ہوا، وہ پیغمبر کے بتانے پر کھڑا ہوا ہے. ہاں کائنات میں غور و فکر کی دعوت قرآن دیتا ہے، رب کو پہچانو. لیکن جب رب کو پہچان کر مان لیا تو بڑا پیارا جملہ کسی کا ہے، جب ذات کو مان لیا تو اب بات کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ ذات کو مان لیا تو بات کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی ذات کو مان لیا، جو کہے گا مانو. جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اچھی طرح ان کی زندگی کو دیکھ لو، تم نے ان کو صادق پایا، امین پایا، فیصلے کرائے، اعتماد ہو گیا، اب مانو، اور اب جو کچھ کہیں وہ بھی مانتے چلے جاؤ. وہ ضرور دعوت دیتا ہے قرآن، آخرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے، لیکن جب اس بنیادی سارے پروسیس سے گزر کر بندہ مان لے ذات کو اللہ کی، تو اب بات کو مانے اللہ کی، مان لے ذات کو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مانے بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. عرض یہ کر رہا تھا، بہت سے معاملات ہم مانے بیٹھے، کوئی عقلی توجہ، کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہیں. یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے نا، دیکھا ہم نے کبھی؟ نہیں. مانتے مانتے کیوں مانتے؟ اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا، اس بنیاد پر مانتے. کسی سائنٹیفک لیبارٹری میں جا کے اس کو ٹیسٹ تو نہیں کر سکتے کہ کرامن کاتبین بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، نہیں چیک کر سکتے بھائی. اسی طرح احکامات میں آ جائیں، فجر کی دو رکعت ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اور جمعے میں کتنی ہو جاتی ہیں؟ 2. اچھا 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے. اور دلچسپ بات، فجر میں امام تلاوت زور سے کرے، ظہر کی 4 رکعت میں آہستہ کرے، عصر کی 4 رکعت میں آہستہ کرے، مغرب کی 2 میں زور سے کرے، تیسری میں آہستہ کرے، عشاء کی دونوں میں جو ہے وہ زور سے کرے، تیسری چوتھی میں آہستہ کرے. کیا لاجک ہے؟ ہمارے پاس میرے علم میں تو نہیں ہے بھائی، اور مجھے یقین ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی. کیوں پڑھ رہا ہے اس طرح نماز؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے ایسے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ واقعہ معراج کا موقع، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت کا بھی بہت بڑا مظہر اور اظہار بھی ہے، اور ہمارے لیے غور و فکر کا بڑا سامان ہے کہ ہماری عقل ایک طرف رہے گی، نقل یعنی وحی کی تعلیم وہ اوپر رہے گی. اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو مزید عطا فرمائے. ایک نقطہ اس مقام پر یہ بھی ہے، آگے جن آیات کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑی وضاحت بھی ہمارے سامنے آئے گی، تو امت کی ایک بہت بڑی تعداد مفسرین کی، ان کی رائے کے مطابق یہ اکثر بیان جبریل امین کے تعلق سے آ رہا ہے، جبریل امین کے تعلق سے آ رہا ہے، گو کہ بعض مفسرین یا کچھ مفسرین کی رائے اس کے برعکس بھی ہے، اور ذکر یہ ہے کہ یہاں رب کائنات کا تذکرہ آ رہا ہے. اور یہ علمی انداز سے کچھ اختلاف رائے کا معاملہ ایک رائے کے صحابہ کرام کے دور سے بھی چلا آیا ہے، وہ کہ اکثر کی رائے کہ اس مقام جبریل امین کا تذکرہ ہے. البتہ ایک رائے یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ یا خود اللہ رب العالمین کا بھی ذکر کیا گیا. میں تھوڑا سا وہ جو دونوں آراء ہیں ان کا ایک ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں گا، باقی علمی مباحث وہ اہل علم کے کرنے کے ہیں. عمومی خطاب جمعہ کے اندر کو زیادہ علمی مباحث میں جانے کی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ اس کا موقع ہوا کرتا ہے. اب آئیے اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ نجم ہے 27 پارہ اور اس کی آیت نمبر 5. ارشاد ہوا علمہ شدید القوا, ان کو سکھایا ہے سخت قوت والے طاقت والے نے. اب ایک مراد یہ لی گئی جبریل امین نے سکھایا, کیا مطلب؟ قرآن حکیم میں حضرت جبریل امین کا ذکر اس طرح بھی آتا ہے کہ انہو لقول رسول کریم, یہ ایک بڑے مکرم پیغمبر کا جو ہے وہ قول ہے. اللہ کا کلام تو قرآن ہے, اس کو قول جبریل بھی کہا گیا ہے علیہ السلام, اور ایک جگہ اس کو قول محمد بھی کہا گیا. رسول کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا, اور رسول کا لفظ بمانہ پیغام پہنچانے والا جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوا. تو اس تناظر میں ادائی ہے کہ یہاں جبریل امین کا ذکر ہے کہ اللہ کے حکم سے جبریل امین نے سکھایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, بے شک جبریل امین نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو اے نبی آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذو مروتن, پھر اس نے ارادہ کیا فاستوى, ذو مروتن معاف کیجئے گا یہ ترجمہ میں پہلے کر گیا, علمہ شدید القوا, انہیں سخت قوت والے نے, ذو مروتن طاقت والے فرشتے جبریل امین نے سکھایا, فاستوى پھر انہوں نے پورا ارادہ کیا. مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے کون؟ جبریل امین. یہاں ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے. یہ مشرکین مکہ اعتراض بھی کرتے تھے, اچھا وہ آنے والا فرشتہ ہے تو انہوں نے کیسے دیکھا, یا کیا انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ اس کا جواب عطا کر رہا ہے. اور بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ دو مرتبہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا, اور ان کے 600 پر ہیں, 600 پر ہیں. عموماً سورہ فاطر میں ہے کہ اللہ نے دو دو چار چار پر عطا فرمائے فرشتوں کو, اور اللہ جس کو چاہتا ہے زائد بھی عطا فرمائے. لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا, اور وہ افق پر, آسمان کے پورے افق پر چھائے ہوئے تھے, اور ان کے 600 پر ہیں. اب یہ ساری گفتگو یہ کوئی دنیا کی کسی لیبارٹری کے اندر, کسی ریسرچ سیل کے اندر, کسی میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کی ریسرچ کے دوران میں کی جانے والی شے نہیں ہے. یہ ایک اور یہ عالم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس عالم کا عالم بھی ایک وہ ہے کہ جہاں جبرائیل بھی کہے کہ اس سے آگے میری بھی لمٹ ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے اور عروج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یہ کسی اور یہ عالم کی باتیں اب یہاں پر بیان ہو رہی ہیں. بہرحال آگے قرآن کہتا ہے وہو بالافق الاعلی, اور وہ سب سے بلند کے نا افق یعنی کنارے پر تھے, پورے آسمان کے کنارے پر جبریل امین چھائے ہوئے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ہے وحی کے بالکل آغاز کے دور میں. پہلی وحی کون سی ہے؟ سورہ علق کی ابتدائی آیات, اسی کے متصل جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین و آسمان سے, پورے زمین و آسمان پر گویا کہ وہ چھائے ہوئے ہیں, اور ان کی اصل شکل میں حضور نے ان کو دیکھا. اور دوسرا موقع ہے معراج کا موقع, کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. یہاں پہلے موقع کا تذکرہ آ رہا ہے. آگے ارشاد ہوا ثم دنا فتدلا, پھر وہ نزدیک ہوا, پھر اور زیادہ نزدیک ہو گیا. اب یہاں وہ دونوں آ رہا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا, ایک جبرائیل کا نزدیک ہونا علیہ السلام, اور ایک رب کائنات کا نزدیک ہونا. اب اس نزدیک ہونے کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے, فرشتوں کو تو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں, اس کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. باقی صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اکثر مفسرین کی رائے تو یہ کہ جبریل امین کا بیان, بعض کا خیال ہے کہ یہاں خود رب العالمین کے قرب کا تذکرہ ہو رہا ہے. واللہ اعلم. کتنا قرب رائے کو دلچسپ نکتہ ہے, فرمایا کہ فکان قاب قوسین او ادنا, تو وہ کمان کے دو کناروں کے فاصلے کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم. تیر کمان ہوتی ہے نا, تو عربوں میں ایک معاملہ ہوا کرتا تھا کہ کسی سے دوستی کا معاملہ ہوا, کوئی معاہدے کا معاملہ ہو, جیسے ہینڈ شیک کرتے تو وہ تیر جو کمان ہوتی تھی, کمان کو کمان سے یہ ٹچ کیا کرتے تھے. تو یہ بھی کیا ہے؟ قربت کا ایک اظہار ہے. تو جس طرح کاروبار کرتے ہیں, بزنس ڈیل ہوتی ہے تو ہاتھ ملایا جاتا ہے, آج کل تو سگنیچر کا بھی موقع ہے. عربوں کا معاملہ تھا وہ کمان سے کمان کو ملاتے, اب کمان ایک کی اور کمان دوسرے کی مل جائے تو بالکل ساتھ ساتھ کا معاملہ ہو گیا. اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے, فکان قاب قوسین او ودنا, تو کمان کے دو کناروں کے فاصلے کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم. بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ قرب کی انتہا کا معاملہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. ایک اور موقع سے سمجھے, جبریل امین کئی مرتبہ انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت مشہور جو روایت ہے حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے, اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے, اس کی بھی تفسیر اپنی جگہ پر ہے. اس میں تو جبریل انسانی شکل میں آئے, حضور کے بالکل سامنے بیٹھے, اور جیسے التحیات کی شکل ہوتی ہے تو حضور کے بالکل گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر جبریل بیٹھے, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس وقت جبریل کا آنا انسانی شکل کا معاملہ تھا علیہ السلام. تو فرمایا کہ فکان قاب قوسین یا ودنا, تو کمان کے دو کناروں کے برابر فاصلے رہ گئے یا اس سے بھی کم, یہ قرب کی انتہا کا بیان. فاوحا الى عبده ما اوحا, تو اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو چاہی وحی کی. اس کا ایک ترجمہ کیا ہے, اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف, یہ تو پھر اللہ کی طرف بات چاہے گی کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. اور ایک ترجمہ نے کیا ہوگی, اس سے مراد جبرائیل, جبرائیل نے وحی کی عبدہ, اس کے بندے کی طرف, کس کے, اللہ کے بندے کی طرف. اب یہاں بھی ایک بڑا لطیف نقطہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کی عظمتوں کا کئی مرتبہ بار بار ذکر قرآن میں کیا ہے. کئی مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا. ہمارا خیال ہے کہ عبد ہونا ہلکی بات ہے, اللہ اکبر, اور اللہ کہتا تمہیں پیدا ہی اس لیے گیا میری عبادت کرو, اور عبدیت کی انتہا پر کون ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں حضور کی عظمتوں کا ذکر آتا ہے اللہ لفظ عبد بیان فرماتا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, واقعہ معراج کا ذکر ہے, یہاں عروج کی انتہاؤں کا معاملہ. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, ایک ترجمہ ہم کر رہے ہیں, پہلا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے پر جو چاہا وحی فرمائی, یا جبرائیل نے وحی فرمائی یعنی اللہ کی وحی پہنچائی ہاں اس رب کے بندے کی طرف یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اسی طرح قرآن چیلنج دیتا ہے سورۃ البقرہ میں, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اگر تمہیں شک ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو قرآن کی کسی سورت سے ملتی جلتی سورت ہی پیش کر کے دکھا دو. سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. تو کئی مرتبہ آپ دیکھیں عظمتیں جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لفظ عبد اللہ نے استعمال فرمایا. یہ کوئی ہلکی معمولی بات نہیں. اور سبحان اللہ, ہم جب شہادت دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, عبد پہلے کہہ رہے ہیں اور رسول ہیں اس کے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر, تو یہاں وحی عطا ہوئی ہے, یہ عموم کے اعتبار سے تو ہے, اور آپ اور ہم جانتے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی, راز و نیاز کی بھی باتیں ہوئی ہیں, تحفے بھی عطا ہوئے ہیں, وحی بھی عطا ہوئی ہے. ہم سب واقف ہیں, کتنی نمازیں عطا ہوئی تھیں, یہ عملی پہلو ہمارے لیے, کتنی عطا ہوئی تھی, 50, تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پر اپنی رحمت نادل فرمائے. جائیے جائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کروائیے, دیکھ چکے تھے نا بنی اسرائیل کو, تو پھر پانچ پانچ کم ہوتی گئیں, اب بھی پانچ رہ گئیں, 50 سے ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرتے ہیں, محمد اور کم کرائیے, یا رسول اللہ اور کم کرائیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا, موسیٰ مجھے شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے, میں اپنے رب کے پاس جا کر اور کم کرنے کی درخواست کروں. حضور کو حیا آئی کہ اور کمی کی درخواست کرتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے, امت پانچوں ضائع کرتی, حیا آتی امت کو. یہ ہے معراج کا تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا, کتنے احکامات زمین پر عطا ہوئے ہیں اور نعمتیں عطا ہوئیں. یہ پنج وقتہ نماز کا حکم بھی تحفہ معراج میں بلا کر حضور کو عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج امت کا حال سب نہیں, کئی ایک کا حال کیا ہے, سوتے پڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, گپے مارتے, دنیا جہاں کے معاملات طے ہو رہے, اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. جھکنا تو ہے لیکن کل جھکنا چاہے گا بھی کوئی تو قرآن کہتا ہے کہ جھک نہیں سکے گا وہ, اور حدیث کہتی ہے بخاری شریف میں اس کی کمر تختے کی معنی سخت کر دی جائے گی. رب دے گا حکم جھکو, لیکن جو دنیا میں نہ جھکا وہ آخرت میں جھکنا چاہے گا بھی تو نہیں جھکے گا. اللہ جھکنے کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال اس موقع پر یہ پنج وقتہ نماز کا بھی تحفہ عطا ہوا. اسی موقع پر سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات عطا ہوئی ہیں. سارا قرآن زمین پر عطا ہوا ہے, دو آیات معراج پر بلا کر ساتوں آسمانوں کے اوپر رب کائنات نے عطا فرمائی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے البقرہ کے آخر تک یہ تحفہ بھی معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. اور رات کو سونے کے معمولات ہیں نا, ان میں آیت الکرسی بھی ہے, سورہ کافرون بھی ہے, پھر سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورۃ الناس تین تین مرتبہ, اس میں یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بھی شامل. یہ عملی پہلو سمجھیں. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا, شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو آیت الکرسی اور البقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کیے بغیر رات کو سو جاتا ہو. ہم بہت بڑے عقل مند ہیں بھائی, ہماری عقلیں کہاں کہاں چلتی ہیں ہم سب کو پتا ہے, لیکن سیدنا علی اللہ اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی, اور کس قدر ان کے درجات ہیں اور کس قدر ان کے فضائل ہیں, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو. یہ بھی اللہ نے اسی معراج کی شب تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے. خیر, ارشاد ہوا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی فرمائی اپنے بندے پر جو چاہا وہی فرمائی, یا جبرائیل نے وہی کی اللہ کے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہا اللہ سبحانہ وتعالی نے. ما کذب الفؤاد ما رعا, سبحان اللہ, جو انہوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. جو کچھ دیکھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بھرپور دیکھا ہے, آگے ذکر آئے گا, اور پورے یقین کے ساتھ دیکھا ہے اور پوری صداقت کی کیفیت کے ساتھ, تصدیق کی کیفیت کے ساتھ دیکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے. کچھ اور ہی عالم ہے نا, کچھ اور ہی عالم میں اللہ سبحانہ وتعالی لے کر گیا ہے. تو جو کچھ دیکھا بھرپور دیکھا ہے اور پوری تصدیق کی کیفیت کے ساتھ دیکھا ہے, کوئی شک اور شبہ وہاں پر قطعاً نہیں ہے. اب لوگوں سے کلام ہو رہا ہے, وہ جو مشکین انکار کر رہے تھے, وہ جو معاذ اللہ مذاق اڑا رہے تھے, یہ کیسے ممکن ہے کہ رات و رات, رات کے قریل حصے میں اتنا بڑا سفر کوئی کر لے. افا تمارونہ علی ما یرا, کیا جو انہوں نے دیکھا تم لوگ اس پر جھگڑا کرتے ہو, انکار کرتے ہو, معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہو؟ یہ تو ان مشرکین اور کفار سے خطاب جو شک میں مبتلا تھے اور اس واقعے کا, اس معجزے کا انکار کر رہے تھے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور یقیناً انہوں نے اسے, انہیں دوسرے ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے. یعنی ایک مراد رسول اللہ علیہ السلام نے جبریل امین کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے. اب یہاں وہ دو مرتبہ کا دیکھنا آ گیا, ایک وہ جو وحی کے نزول کا معاملہ شروع ہوا اول دور کا معاملہ, اور ایک یہ معراج کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے. یہ ساری تفصیلات پر احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہاں جو دیکھا اس کی کیفیت کیا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے نزدیک. سبحان اللہ, یہ سدرۃ المنتہا کا لفظ, منتہا کیا ہے؟ انتہا کا لفظ ہم سمجھتے ہیں نا, یہ وہ ساتویں آسمان کے پاس اللہ کے عرش کے نیچے وہ مقام کے جو انتہا ہے مخلوقات کے لیے, اور وہاں وہ معاملہ تھا جہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا ایسا شکل میں. مگر اب جبرائیل نے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کی ہوگی, مائی لمٹ, اس سے آگے اے محمد میں نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو کرامن کاتبین کو نہ سمجھ پائیں. تو جبرائیل کا مقام کیا ہوگا؟ اور جبرائیل کی انتہا آ جائے وہاں سے عروج اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہاں تو دیکھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جبرائیل کو, اور آگے کہتے جی اس سے بال برابر بھی آگے ہوا تو میرے تو پر جلتے ہیں. اب یہ ہمارے محاورہ بھی ہے نا, پر جلتے ہیں, وہاں بس آگے محمد رسول اللہ ہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ہم سب کا رب العالمین ہے. اب یہ سارا وہ غیب کا معاملہ ہے جو ہماری عقلوں میں آنا ممکنات میں سے نہیں ہے, ہمارے کسی سائنٹیفک ریسرچ میں آ جانا اس ممکنات میں سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا آج ہم ایک اور ہی عالم کی بات کر رہے ہیں، مگر اس صداقت کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ جو محمد و رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، جو خالق کائنات کے کلام میں آیا ہے، وہ صداقت پر مبنی بات ہے. عندها جنۃ المأوی، اس کے نزدیک جنت المأوی ہے. جنت المأوی، مأوی ٹھکانے کو بھی کہا جاتا ہے. تو ایک رائے ہے جو اللہ کے مقرب بندے اور نیک بندے ان کو جنت عطا ہوگی، وہ مقام ہوگا وہاں پر ان کا ہمیشہ رہنے کا مقام ہوگا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو وہ ساتویں آسمان کے پاس اور اللہ کے عرش کے نیچے کے معاملات بیان ہو رہے، وہاں جبریل امین کو سدرۃ المنتہی کے بعد محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا. عندها جنۃ المأوی، اس کے نزدیک جنت المأوی ہے، رہنے کا مقام وہ جنت. اذ یخشى السدرۃ ما یغشى، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. کیا چھا رہا تھا؟ اہل علم نے فرمایا اللہ تعالی کی ذات، اس کے انوار اور اس کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا. ایک دو احادیث میں ہے سونے کے پروانے وہاں پر موجود تھے. تین احادیث میں ہے فرشتے موجود تھے وہاں پر محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے، کہ آج کس مہمان کو بلایا گیا ہے، خالق کائنات کی طرف سے کس مہمان کو بلایا گیا ہے. تو فرشتے بھی منتظر تھے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دیدار کے، اور سونے کے پروانے بھی وہاں پر تھے، اور وہاں پر بہت کثرت سے موجود تھے، حدیث میں ذکر آتا ہے. اور اللہ کی ذات، اس کی انوار و برکات کا اور تجلیات کا وہاں پر ظہور ہو رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے نہ کچھ کجی کا معاملہ کیا اور نہ وہ حد سے بڑھی. اللہ اکبر. دیکھیے یہ عجیب ہی معاملات بیان ہو رہے ہیں. ایک سادہ سا بندہ ہو کسی بہت بڑے بادشاہ کے محل میں چلا جائے تو وہاں کی رونق کو دیکھ کر تو وہ چارہ ویسے ہی ششدر اور حیران رہ جائے گا، اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہے گا. اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اچھا ادھر بھی ذرا کچھ دیکھ لوں، ادھر بھی ذرا کچھ دیکھ لوں، ادھر بھی ذرا کچھ دیکھ لوں. وہ تو بےچارا اسی میں ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں. جو اس قدر رب کائنات کہ انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا، اس کا تحمل بھی محمد مصطفیٰ کو عطا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سمجھے اس بات کو، قرآن جیسا کلام، اللہ کہتا ہے سورہ حشر میں اگر پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ محمد مصطفیٰ کا قلب اثر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رب کائنات نے قرآن جیسے پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار کیا تھا. ورنہ پہاڑ ہل جائیں. اسی طرح جو ظہور ہو رہا ہے رب کائنات کی تجلیات کا، اس کا تحمل ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا. ایک اور دو، نہ وہ حد سے بڑھی. ایسا نہیں کہ دائیں بائیں کوئی عام جیسے تماشائیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ادھر ذرا دیکھ لوں، ادھر ذرا دیکھ لوں. نہیں، انہی تجلیات کی طرف حضور کا پورا رخ ہے. بعض آرا اہل علم کی ہیں کہ یہاں ملاقات بھی ہے رب کائنات سے اور دیدار بھی ہے رب کائنات کا. اس میں پھر علمی اختلاف ہے، چنانچہ اس سے آگے میں نہیں جا رہا آپ کے سامنے. لیکن وہ جو تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، یکسوئی کے ساتھ اسی پر توجہ رسول اللہ علیہ السلام نے مرکوز رکھی. ورنہ عام جگہ آدمی جا کے ذرا حیران و پریشان ہو جاتا ہے، تماشائیوں کی طرح کبھی ادھر نگاہ جاری، کبھی ادھر نگاہ جاری ہے. کوئی اس میں ادب میں کمی واقع نہ ہوئی. مشاہدات بھی بھرپور ہیں اور تحمل بھی بھرپور عطا ہوا ہے، اور نظارہ بھی خوب کیا ہے، اور اس میں کوئی ادب سے دائیں بائیں ہونے کا معاملہ قطعاً نہیں ہوا. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. یہ ساتوں آسمانوں پر ہر بہت سے انبیاء اور رسول سے ملاقات ہوئی ہے، براق پر سواری ہوئی ہے، زمینی سفر کی بات ہو رہی. تمام انبیاء کی امامت حضور نے کرائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنت کے ندارے حضور کو دکھائے گئے. اللہ اکبر. اے عمر، تمہارا موتی والا محل میں دیکھ کر آیا ہوں. حضور نے بتائی تفصیلات آ کر. جہنم کے عذابوں کی کیفیات دکھائی گئی. سود خوروں کا کیا انجام ہوگا، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، زنا کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، امت کو لڑانے والے وائزین کا کیا انجام ہوگا. لمبی لمبی زبانیں بڑی بڑی قیچیوں سے کاٹی جائیں گی. یہ مشاہدات حضور کو کرائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ سدرۃ المنتہی کا معاملہ، جنت المأوی کا معاملہ، اور پھر رب کائنات کی تجلیات کا جو ظہور ہو رہا ہے اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں. بہرحال کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ بھی ہے، قرآن حکیم میں ذکر آیا تو اس کا تھوڑا سا ہم نے چاہا کہ وضاحت کا بھی معاملہ ہو جائے. ہمارے لیے پہلو کیا ہے؟ ہمیں نماز کا تحفہ آتا ہو ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہمیں البقرہ کی آخری دو آیات کا تحفہ آتا ہوا ہمیں قدر کرنی چاہیے. حضور کے سامنے دودھ کا پیالہ شراب کا پیالہ پیش کیا گیا, حضور نے دودھ کو پسند فرمایا, آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کی امت کو فطرت کی راہ سجا دی گئی, ورنہ شراب تو برباد کر دینے والی شے ہے. اور بہت سارے جو مشاہدات حضور کو کرائے گئے ان کا ذکر بھی اگر ہمارے سامنے رہے تو وہ عملی پہلو ہیں جو معراج کے واقعے سے اسباق کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ نبی مکرم علیہ السلام پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان سے محبت بھی عطا فرمائے, ان کا ادب بھی عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.